میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج توحید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو خوبصورت احادیث کے اوپر انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ٹائم بچا تو انشاءاللہ مزید احادیث پر بھی کلام کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشر، قال إذن يتكل، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، اے معاذ، حضرت معاذ نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا، اور تینوں مرتبہ انہوں نے آگے سے لبیک کے ساتھ جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ کہ اللہ اس بندے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ خبر لوگوں کو بھی دے دوں تاکہ وہ بھی یہ خوشخبری وصول کر لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، یعنی منع فرما دیا لوگوں کو بتانے سے۔ پھر اس حدیث کی خبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت لوگوں کو دی، گناہ سے بچنے کے لیے۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت بھی یہی والی ہے، لیکن اس میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، لہذا ان کو بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس کے کچھ الفاظ جو ہے وہ اپنے معانی رکھتے ہیں، اور وہ روایت ڈائریکٹ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ پہلی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، اور یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن دونوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو سواری پر سوار تھے وہ حضرت معاذ ہی تھے۔ روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، عن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذبہ من لا یشرک بہ شیئا فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس قال لا تبشرهم فیتکلوا. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک گدے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی آدمی کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, کسی شے کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لوگوں کو بھی خوشخبری سنا دوں کہ جو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے تو اللہ اس کو عذاب ہی نہیں دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لوگوں کو خوشخبری یہ نہ سنانا کہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے, یعنی عمل چھوڑ دیں گے اور بولیں گے بس ٹھیک ہے جی اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا اتنا ہی کافی, تو عمل ہی چھوڑ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم شریف کی ہے. اس حدیث مبارک میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہوا, ایک ایک کے اوپر مختصر سا کلام عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل سوار تھے, اور اتنا بالکل قریب ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا اے معاذ, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے پھر فرمایا یا معاذ, اے معاذ, انہوں نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ. تین مرتبہ مخاطب کیا حالانکہ متصل پیچھے بیٹھے ہو. تین مرتبہ پکارنے میں حکمت یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں, کیونکہ جو بات کہنی ہے وہ بڑی اہم ہے, اس بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے. تین مرتبہ مخاطب کیا تاکہ وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بات سنیں, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام کی سب سے مرکزی بنیاد. ایک حدیث کے الفاظ کے اندر ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں, صرف اتنا موضوع ہے. دوسرے میں یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توحید اور رسالت, جو اسے ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم پر حرام کر دیا. تو چونکہ اتنی اہم بات کا بتانا تھا اس لیے ان کو بار بار متوجہ کیا. اب اس میں جو توحید کا, اللہ کی عبادت کا, شرک سے بچنے کا بیان ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ توحید کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے. عقیدہ توحید ہمارے دین کا یوں کہہ لے کہ سب سے پہلا عقیدہ ہے. توحید, رسالت, آخرت, نبی, یوں سارے ہمارے عقائد ہیں, لیکن توحید ان کے اندر ایک نمایاں ترین عقیدہ ہے. قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ 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 توحید کا بیان فرمایا, اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کی دہرائی کو رکھ دیا. کیسے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبدو, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. امام ہے تو امام پڑھے, تنہا ہے تو تنہا ہر بندہ پڑھے, لیکن اس کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کا بیان بھی موجود ہے، اور بھی حکمتیں ہیں لیکن توحید کا بیان بھی ہے. تو گویا ہر نماز کے اندر ہم عقیدہ توحید کو دہراتے ہیں. پھر التحیات کے اندر بھی جو ہے وہ عقیدہ توحید کی دہرائی موجود ہے. اچھا، اسی طرح سورہ اخلاص عام طور پہ نماز میں بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے. سورہ اخلاص نماز میں بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ شریف پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی قل ہو اللہ شریف کے بڑے فضائل بیان کیے گئے کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تین مرتبہ پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. سورہ اخلاص کا موضوع کیا ہے؟ توحید. قل ہو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں. تو سورہ اخلاص کے اندر بھی توحید کا بیان. اسی طرح آیت الکرسی مسلمانوں میں بڑی معروف ہے، اور اس لیے معروف ہے کہ اس کے فضائل بڑے، اور اس کے فضائل اس لیے بڑے ہیں کہ اس میں بھی یہی عقیدہ توحید بڑے جاندار انداز کے اندر بیان کیا گیا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو عقیدہ توحید کا بیان. اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، صبح شام پڑھنے کی فضیلت. تو اب ان کو پڑھنے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ان آیات کو سنے تو پتہ چل جاتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادتی هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی رد شرک ہے، توحید کا بیان ہے، صفات الہیہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے. تو توحید، ہم عقیدہ توحید ہمارے دین کے مرکزی ترین عقیدوں میں سے ہے. تو چونکہ اتنا اہم عقیدہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت و اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین مرتبہ مخاطب کیا. اے معاذ، عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ، سرکار پھر فرماتے معاذ، عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور عقیدہ توحید کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں. اور توحید کے برعکس کیا ہے؟ شرک. اور شرک وہ چیز تھی کہ جو امتوں کی تباہیوں کا سبب بنی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دین لے کے آئے، کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ رد و بدل شروع ہوا. بعد میں رد و بدل جو شروع ہوا وہ شرک پہ جا کے پہنچ گیا اور شرک شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اس کے بعد جو رسول آئے انہوں نے جو اپنی اپنی قوم سے خطابات کیے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، اسی طرح سورہ یونس، سورہ ہود، ان سورتوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار شرک کی تردید فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. تو یہ چونکہ یہ شرک کا میٹر چونکہ بالکل اپوزٹ ہے دین حقیقی کے اور توحید کے، لہذا اس کا رد بار بار بکثرت قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. اور شرک وہ گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں انہیں جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، بقیہ کی بھی گارنٹی نہیں بخشی دے گا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. لیکن شرک کا فرما دیا کہ اسے بخشنا ہی نہیں، جو شرک میں مرا ہمیشہ جہنم. شرک کے ساتھ ہی کفر بھی ملحق ہے کہ شرک اور کفر دونوں کی ہی بخشش نہیں. لیکن یہاں پر جو شرک ہے اس کا مفہوم بھی واضح رکھنا ضروری ہے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ جیسا جاننا. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، خود موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا. یا اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے تو کسی کو یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی عبادت کا حقدار ہے، یہ شرک ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو مددگار سمجھ لیا تو شرک ہو گیا، ایسا نہیں. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مددگار سمجھ کے مدد مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مددگار سمجھ کے لوگ اپنی معروضات پیش کرتے ہی تھے، اور تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں چلتا ہی آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. یہ شرک نہیں، شرک یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں جیسے اللہ عبادت کا مستحق ہے، یہ شرک ہے. یا جیسے اللہ واجب الوجود ہے، خود اس کا وجود ہے اور اس کا وجود ضروری ہے، اس کا عدم محال ہے، ہو نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا، ایسا کسی اور کو ماننا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عقیدے کو پوری اہمیت کے ساتھ ان کے ذہن میں بٹھایا. پھر یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنی کہ جیسے میں نے توحید کا ذکر کیا، تو جیسے توحید ضروری ہے اسی طرح رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے. عقیدہ توحید ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے. اس کے بغیر بھی بخشش نہیں، اس کے بغیر بھی بخشش نہیں. جیسے ابھی ہم نے چند دن پہلے ہی ایک سلسلے کے اندر یہ حدیث مبارک، اس کے اوپر پورا بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا تھا، حدیث مبارک مسلم شریف کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں کوئی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنمی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. حالانکہ یہودی جو ہے وہ توحید تو مانتے تھے، عیسائی جو ہے ان کے اندر تو واضح طور پہ عقیدہ تصریف موجود ہے، عقیدہ شرک ہے. لیکن آج کل کے یہودی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو وہ تو عقیدہ توحید پہ ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، کانا من اصحاب النار، وہ اصحاب نار میں سے ہوگا. اس کے بعد حدیث مبارک کے اندر ایک اور الفاظ بیان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. حل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کا بندوں پر حق یہ تو واضح ہی ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا معبود ہے، عبادت کا مستحق ہے وہ، تو اس کا تو حق ہے ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے، کیا یہ بھی جانتے ہو؟ ما حق العبادی علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب حق وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی لازمی ہو. تو یہ ہمارے اعتبار سے تو یوں ٹھیک ہے کہ ہمارے اوپر کچھ رائٹس آتے ہیں دوسروں کے، کہ اگر ہم نہ ادا کریں تو ہم غلط کار قرار پائیں گے، کہ حق تھا ہمارے اوپر دوسرے کا کہ ہم یہ ادا کریں لیکن ہم نے ادا نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ پر کس معنی میں حق ہے؟ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے. وہ چاہے تو جنت دے، چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو نہ دے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. تو یہ حق کس اعتبار سے ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں عرض کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی گرفت کرے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے تو کوئی باقی نہ بچے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرے تو روئے زمین پر کوئی بندہ ہی باقی نہ بچے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا. لیکن اللہ ایک مقررہ مدت تک لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ فرمائے تو پھر زمین پہ باقی کوئی نہ بچے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رحمت فرمانا اپنی ذات پہ لازم کر لیا مخصوص لوگوں کے حق میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا، اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ دیا. تو اب وہ جس کے حق میں وعدہ فرما لیتا ہے اس کو ضرور پورا کرے گا، اس نے وعدہ فرمایا جیسے اس آیت کے اندر ہی کیا ہے, فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم, فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جہالت کی وجہ سے نادانی سے اگر کوئی برائی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو بخش دینا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لکھ لیا, لازم کر لیا. تو یہ خود اس نے اپنی رحمت سے یہ کرم فرمایا کہ اس سے وعدہ فرما لیا کہ اس بندے کو بخشے گا, ورنہ ویسے اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق لازم ہے جسے اس نے پورا کرنا ہو. ہاں اس نے اپنی رحمت سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کو پورا فرمائے گا. تو وہ اس کے ذمہ کرم پر جو لازم ہے وہ خود اس کے اپنے فضل کرم رحمت اور وعدے کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق. اب کیا حق ہے جو یہاں بیان کیا گیا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ جو بندہ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے, اور دوسری روایت کے اندر جو فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. گویا توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے, جس سے مراد ساری ضروریات دین کو ماننا ہی ہوتا ہے, توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے, اس بندے کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, حالانکہ وہ مسلمان ہوں گے توحید رسالت کو ماننے والے ہوں گے پھر بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب توحید و رسالت کے اقرار سے ہی بندے نے جنت میں چلے جانا ہے, جہنم اس پہ حرام ہے, عذاب اس کو ہونا نہیں, تو پھر باقی عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر نمازیں کیوں پڑھیں, روزے کیوں رکھیں, حج کیوں کریں, زکات کیوں دیں, یہ حقوق العباد کا کیوں خیال کریں, چوری ڈکیتی سے کیوں بچیں جب توحید و رسالت کا اقرار کر کے جنت میں ہی جانا ہے؟ تو یہ ایک ہی سوال کے دو پہلو میں نے عرض کیے کہ جب توحید و رسالت کے اقرار کے یہ فوائد ہیں, یہ عظمت ہے, تو پھر باقی عمل کی حاجت کیا؟ اور دوسرا یہ کہ روایتوں میں موجود ہے کہ گناہگار جہنم میں جائیں گے, بخاری مسلم کی روایت ہے, خود قرآن پاک کی آیات موجود ہیں اس کے اوپر کہ گناہگاروں کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہے, تو پھر اس فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے تین مطالب میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ, اس حدیث مبارک کا مطلب یہ, اس بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر حق ہے کہ بندے کو عذاب نہ دے, یعنی دائمی عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ بندے کو جو مسلمان ہے مومن ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے, یعنی دائمی عذاب نہ دے, ہمیشہ کا عذاب نہیں دے گا. اور یہ ٹھیک ہے, ہمیشہ کا عذاب صرف کافر کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں. تو واقعتاً بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو بندہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے, جو مسلمان ہے, وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا, کبھی نہ کبھی اسے نکالا ضرور جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو یہاں پر بشارہ سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کا یہ حق ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ بھیجے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا ہمیشہ کے لیے, لیکن گناہوں کی وجہ سے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے اتنا عرصہ رکھے گا, چاہے تو معاف کر دے گا. تو ایک تو مطلب یہ کہ یہاں پر دائمی عذاب کی نفی ہے, یہاں پر دائمی عذاب کی نفی ہے, مطلق عذاب کی نفی نہیں کہ اسے عذاب ہوگا ہی نہیں, بھلے چور ہو, ڈاکو ہو, بدکار ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, جو مرضی ہو, اس کو کبھی بھی عذاب اصلاً ہوگا ہی نہیں, یہ مطلب ہرگز ہرگز اس حدیث مبارک کا نہیں ہے, ایک بات. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے, جبکہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. ہاں کلمہ پڑھ لیا, اب کلمے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, ایمان تو لے آیا لیکن وہ جو ایمان کے بیج پر درخت اگنا تھا اور عمل کی شاخیں اور پھل اس کے اوپر لگنے تھے وہ لگے ہی نہیں, تو وہ بندہ اس فضیلت میں داخل نہیں. یہ فضیلت اس کے لیے ہے کہ اصلاً عذاب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا جو ایمان لائے, توحید و رسالت کو مانے اور پھر اس ماننے کے تقاضوں پر بھی عمل کرے. تو یہاں پر تقاضے اس کے ساتھ موجود ہیں جو دیگر نصوص کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے کہ اتنی تنہا اتنی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی قرآن میں ارشاد فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں, ان حدیثوں کو ساتھ ملا کر نتیجہ نکالا جائے. تو اللہ تعالیٰ کسی مومن موحد کو, مومن موحد مسلمان کو عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا. اگر کوئی بدکار ہے, شرابی ہے, جواری ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, تو وہ اس ایمان کے تقاضے ہی پورے نہیں کر رہا جس ایمان کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت بتائی گئی تھی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, عذاب نہیں دیا جائے. تو لہذا جب اس نے اس کی شرائط ہی پوری نہیں کی تو عذاب ہو بھی سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا کہ جو توحید و رسالت کا اقرار کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا, یہ اس معنی میں ہے کہ جب کوئی بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے, اپنے سابقہ مذہب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور دین اور توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے. جب یہ بندہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک, اب اگر یہ بندہ فوراً مر گیا, اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا اور اس کو موت آ گئی, ابھی نہ اس نے نمازیں پڑھی, نہ اس نے روزے رکھے, نہ اس نے زکات دی, نہ حج کیا, نہ اس نے کوئی دوسرا عمل کیا, تو اس کے توحید و رسالت پر ہی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا, اسے عذاب نہیں دے گا. تو یہ حدیث مبارک مطلقاً سب کے لیے نہیں بلکہ خاص اس صورت کے لیے ہے کہ جب کوئی توحید و رسالت کا اقرار کر کے مسلمان ہو اور اسے موت آ جائے. تو یہ معانی ہے اس بشارت کے, نہ یہ کہ کھلی چھوٹ ہے کہ توحید و رسالت کو مان لیا اب جو مرضی کرتے پھرو, یہ مراد نہیں. اب اس کے اوپر سوال کہ اگر یہی مراد تھی تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ میں دوسروں کو بتا دوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تو اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں. تو اگر لوگوں کا یہ سمجھنا ہی غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بتا دو, کیونکہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اصلا اب بندے کو عذاب ہوگا ہی نہیں تو ان کا سمجھنا غلط ہوگا. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ لوگ اس کا غلط مطلب لے لیں گے اور غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے عمل چھوڑ بیٹھیں گے, جبکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا, جبکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمل چھوڑ بیٹھے, لیکن لوگ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے عمل چھوڑ بیٹھیں گے. تو فرمایا کہ ان کو بتاؤ ہی نہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہ بتایا جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بتاؤ حکمت کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو دین کی دعوت تو دینی ہے, دین کا پیغام تو پہنچانا ہے, لیکن اس میں حکمت عملی اور دانش مندی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی روایت یوں سب کو بتانا شروع کر دیں اور پھر اس کی تفصیلات کا کسی کو پتہ نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ جناب اب تو چوری کی بھی اجازت, تو بدکاری کی بھی اجازت, تو شراب کی بھی اجازت, تو نمازیں پڑھنے کی بھی حاجت نہیں, تو روزے رکھنے کی بھی حاجت نہیں. اگر اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہوں گے تو یہ تو معاذ اللہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے. جو بندہ یہ سمجھے گا کہ توحید رسالت مان لی اب نمازوں کی حاجت ہی نہیں ہے, تو یہ تو نمازوں کے انکار کی صورت بن سکتی, روزوں کے, حج زکات کے انکار کی صورت بن سکتی, گناہوں سے بچنا جن کو ماننا ضروریات دین میں سے اس کے انکار کی صورت بن سکتی, تو بندہ ایمان سے نکل گیا. تو یہ کون سی بشارت اس نے وصول کی کہ ایمان سے نکل گیا؟ لہذا چونکہ ہر بندے کا سینس اور سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ اتنی ہائی نہیں ہوتی کہ وہ بات کو پراپرلی سمجھ سکے, تو فرمایا کہ ان کو نہ بتایا جائے. اور یہ اسی حکم مبارک پر عمل جو میں نے عرض کیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف کے حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانے کے اس وصف مبارک کا ایک زندہ نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یہ بیان فرمائی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے اے محبوب تمہیں بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوشخبریاں ہی نہیں دیتے رہتے تھے، خوشخبریاں ہی نہیں دیتے تھے کہ لوگ خوشخبریاں ہی لیتے رہے، خوشخبریاں ہی لیتے رہے، خوش ہوتے رہے، ساتھ میں وعیدے بھی سناتے تھے. نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ وعید ہے، گناہ کرو گے تو یہ وعید ہے، بچو گے تو یہ فضیلت ہے، شرک کفر کی یہ وعید ہے، بچنے کی یہ فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرما دیا. تو علماء اور واعظین جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ دونوں پہلوؤں کی رعایت کیا کریں، دونوں پہلوؤں کی رعایت کریں. صرف ڈرانا 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 یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور صرف خوشخبریاں ہی دیتے رہیں اور نتیجہ یہ ہو کہ لوگوں کے اندر خوف نام کی چیز ہی نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی خوف اور امید دونوں کا بیان کیا، کبھی صرف رحمت پہ بیان کر دیا، کبھی صرف خوف پہ بیان کر دیا، لیکن ملا جلا سا ایک سلسلہ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک بیلنسڈ اور اعتدال کے ساتھ ان کی ذہن سازی ہوتی رہے. اب اس کے بعد روایت کے جو الفاظ ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے وقت یہ حدیث مبارک لوگوں کو بتا دی، اس کی خبر دی. گناہ سے بچنے کے لیے کیا مطلب ہوا کہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے کوئی بات پوچھی جائے، من سئل عن علم، حدیث مبارک کے الفاظ، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، فرمایا کہ جو بندہ کوئی مسئلہ جانتا ہے اور اس سے پوچھا گیا اور اس نے مسئلہ نہ بتایا، چھپا لیا، چھپایا بتایا نہیں، تو فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے حق بیان کرنے سے، مسئلہ بیان کرنے سے رکا کیوں. تو جو بلا وجہ، بلا وجہ شرعی، جہاں مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے وہاں مسئلہ بیان نہیں کرتا، اس کے لیے یہ وعید ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث مبارک کو پیش نظر رکھ کے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بات ارشاد فرمائی یہ علم ہے، اور اس علم کو میں اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے جاؤں اور کسی کو اس کے بارے میں بتاؤں ہی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کتمان علم یعنی علم چھپانے کی وعید میں داخل ہو جاؤں. لہذا اس ڈر سے آپ نے یہ حدیث مبارک لوگوں کو بیان فرمائی، لیکن بیان اہل لوگوں کو فرمائی، یعنی کہ انہوں نے بھی سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ حدیث مبارک ہے، انہوں نے آگے اہل لوگوں کو سنائی تاکہ وہ لوگ بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو یہ اس حدیث مبارک کے اوپر ایک کلام تھا جو میں نے عرض کیا. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک بھی اللہ تعالیٰ کا بندوں کے حوالے سے ایک کلام ہے، یوں کہہ لے کہ حدیث قدسی کی یہ ایک صورت ہے جس کا یہاں پر بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه ايجايا ان يقول اتخذ الله ولدا وانا الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے یہ حق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے، اور ابن آدم نے مجھے برا کہا اور اسے یہ حق نہیں ہے مجھے برا کہے. اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا میں نے اس کو پہلے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا میرے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے کچھ زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی دونوں برابر ہیں، پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنا. اور ابن آدم کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، حالانکہ میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور میرا ہم سر کوئی نہیں، میرے برابر کوئی نہیں. یہ حدیث مبارک ہے. اس حدیث مبارک پر ویسے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلام کی حاجت ہے، میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے ہی کلام کریں گے، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کی حامل حدیث مبارک ہے. اس حدیث مبارک میں عقیدہ قیامت اور اللہ تعالی کے اولاد سے پاک ہونے کا بیان ہے. عقیدہ قیامت دو عنوان ہیں، دو موضوع ہیں اس حدیث مبارک کے اندر، ایک عقیدہ قیامت اور ایک اللہ تعالیٰ کا اولاد سے پاک ہونا. عقیدہ قیامت، جیسے پچھلی حدیث مبارک میں نے عرض کیا عقیدہ توحید بڑا اہم ہے، اس حدیث مبارک میں عرض کروں گا کہ عقیدہ قیامت بھی بڑا اہم ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے. عقلی اعتبار سے تو یہ یوں کہ جب تک بندے کو یہ ڈر خوف نہ ہو کہ جو میں عمل کرتا ہوں اس عمل کا مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تب تک آدمی پوری طرح سدھرتا نہیں. ایک آدمی تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے یا قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں تو کسی کا ڈر نہیں ہو سکتا، ظلم کرے گا اور وہ ہے زمانے کا بادشاہ، ظلم کرے تو اس کو کیا ڈر کسی سے کہ مجھے کوئی پوچھے گا اور مجھ سے کوئی انتقام لے گا. تو اگر اس کے دل میں آخرت کا ذہن ہو، آخرت کا ڈر موجود ہوگا کہ دنیا میں میری طاقت، میری ہیبت، میرے رتبے، میرے سٹیٹس کی وجہ سے اگرچہ مجھ سے کوئی نہ پوچھنے والا ہو، لیکن احکم الحاکمین، رب العالمین قیامت کے دن میرے ہر عمل کا حساب لے گا. جب یہ ڈر ہوگا تو پھر وہ دنیا میں بلے سب سے طاقتور بادشاہ ہو اور بلے دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ ہو، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس موجود ہوگا. اسی لیے ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بار 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 بیان کیا. یہی سورہ فاتحہ شریف کو لے لیا، سورہ فاتحہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایاک نعبد، توحید کا بیان، اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اس سے پہلے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. تو گویا نماز لازم، نماز میں سورہ فاتحہ لازم، اور سورہ فاتحہ کے اندر آیت مبارکہ روز جزا کا مالک. تو یہ ہے عقیدہ توحید کا بار 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 تکرار، بار بار تکرار، تاکہ ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی اور کتنی آیتیں ہیں، قرآن پاک کی اور کتنی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر سورہ یاسین شریف ہے، سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں. سورہ یاسین کا کبھی ترجمہ پڑھیں کہ اس کا موضوع کیا ہے. اس میں توحید اور قیامت یہ سب سے زیادہ بیان کیے گئے. اسی طرح قرآن پاک میں سورت القیامہ کے نام سے پوری سورت ہے، قیامت کے بارے میں سورت. اسی طرح دیگر کثیر سورتوں میں قیامت کا بیان جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو یہ عقیدہ ہے قیامت کی اہمیت ہے. اب اس کے بعد اس حدیث مبارک کے ایک ایک جملے کے اوپر کلام ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی پوری تشریح انشاءاللہ عزوجل عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیارے فرامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.